إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمین. الحمدللہ آج 29 اپریل 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 259 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ النمل کنکلوڈ کرنے جا رہے ہیں آیت نمبر 65 سے لے کر اینڈ تک انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں الغیب کوئی نہیں جانتا الا اللہ سوائے اللہ کے. تو یہ علم الغیب سے متعلق میں نے بڑی ڈیٹیل سے دو نشستوں میں لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے, مسئلہ نمبر 6A اور 6B, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تعالی غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے, علم الغیب کا لفظ بھی اس پہ بولا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارے ریفرنس سے تو بہرحال علم الغیب ہے. اللہ تعالی سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے, اس کے باوجود وہ ہمارے ریفرنس سے ان چیزوں کو کہتا ہے کہ میرے پاس الغیب کا علم ہے, حالانکہ اللہ کے لیے تو وہ غیب نہیں ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی اللہ کے بتانے سے جو غیب کی باتیں ہیں علم الغیب سے ریلیٹڈ, وہ علم الغیب ہی کہلائے گا, لیکن وہ محدود ہوگا, اللہ تعالیٰ کے بتانے پر موقوف ہوگا. یہ کوئی کمپیٹنسی نہیں کہ کوئی شخص خود سے حاصل کر سکے. بہرحال اس کو یہیں پر میں چھوڑتا ہوں, یہ آیت بھی میں نے اس میں ڈسکس کی تھی. وما یشعرون ایان یبعثون, اور جن ہستیوں کے بارے میں ان کا یہ کلیم ہے اللہ کے سوا ان کو معبود ٹھہرا لیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کو تو خود یہ نہیں پتا کہ قیامت والے دن وہ کب اٹھائے جائیں گے, یعنی مرنے کے بعد انہیں کب زندہ کیا جائے گا, ان کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے. بل الدارک علمہم فی الاخرہ, بلکہ گم ہو گیا ہے ان کا علم آخرت کے بارے میں. بل ہم فی شک منہا, بلکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آخرت کے معاملے میں شک میں مبتلا ہیں. بل ہم منہا عمون, بلکہ وہ اس سے اندھے ہو چکے ہیں, یعنی دل بے ایمان تھے ہجتا ڈھیر. اگر کوئی شخص بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ لیم ایکسکیوزز گھڑ لے گا, کبھی وہ شک میں مبتلا ہو جائے گا, کبھی اس کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کیونکہ اصل میں وہ بات ماننا نہیں چاہ رہا ہوگا. وقال الذين كفروا, اور کافر کہتے ہیں, اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون, کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے ہم اور ہمارے آبا و اجداد, کیا مرنے کے بعد دوبارہ سے نکال لیے جائیں گے قبروں سے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل, اس طرح کے وعدے تو ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد کے ساتھ کیے جاتے رہے ہیں. ان هذا الا اساطير الاولین, یہ تو نہیں ہے مگر اگلے لوگوں کی کہانیاں. نعوذ باللہ من ذالک. قل سیروا فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے کہ زمین میں گھومو پھرو، فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اور پھر دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا. حالانکہ یہ سوال کا جواب نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ یہ جو آخرت کا معاملہ ہے ہمارے ابا اجداد کو جو وعدے دیے گئے یہ پورا تو ابھی تک نہیں ہوا، اس کے مقابلے میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ابا اجداد دنیا سے جا چکے اور ابھی آخرت کا معاملہ تو ڈیلے ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر تم گمراہی کا شکار نہ ہو، کیونکہ جو اگلی قومیں تھیں انہوں نے بھی وقت کے پیغمبر کی آواز پہ لبیک نہیں کہا تو برباد کر دیے گئے، دنیا میں اب تمہاری بربادی تمہارا مقدر بن جائے گی، ابھی اس حق بات کو قبول کرو، اس بحث میں نہ پڑو. اور باقی کئی مواقع پر ان چیزوں کا جواب بھی دیا گیا، یہاں پہ بھی آ جائے گا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت غم زدہ ہو اور اپنا سینہ اس سے تنگ نہ کرے ان کے مکر و فریب سے، جو آپ کی بات قبول نہیں کر رہے آپ اس کی ٹینشن نہ لیں، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ بھلا بتاؤ کہ وہ وعدے کا دن کب آئے گا، اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمیں کوئی قیامت کی ڈیٹ بتا دو، کوئی سن بتا دو کب آئے گی قیامت. قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون، اے نبی فرما دیجئے کہ قریب ہے کہ وہ عذاب تمہارے بالکل پیچھے آ لگا ہو، اس میں سے کچھ حصہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو. اور وہی ہوا غزوہ بدر کی شکل میں، ان پہ عذاب کا پہلا کوڑا اللہ کا پڑا، اور پھر غزوہ خندق اور غزوہ حنین کی شکل میں آخری کوڑے پڑے، تو وہ دنیا میں قسطیں ان کو ملی، اور ساتھ ہی ساتھ جس کی موت آ گئی اس کی آخرت شروع ہو گئی، اس کا عذاب تو اس کے سر پہ ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور بے شک تمہارا رب تو بڑا فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ ناشکری کی روش اختیار کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب میں ڈیلے کرنا بیسیکلی اس کا فضل و کرم ہے کہ یہ ڈھیل جو دی جا رہی ہے اس ڈھیل کے سبب مزید کوئی اور لوگ حق قبول کر لیں. آپ یہ دیکھ لیں اس ڈھیل کا ہی فائدہ ہوا، 19 سال تک سیدنا خالد ابن ولید نے کلمہ نہیں پڑھا، 19 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے بعد، 19 سال کے بعد وہ مسلمان ہوئے ہیں. اور اگر اسی وقت عذاب آ جاتا تو آج خالد ابن ولید جو ہے وہ ان کو کوئی اچھے الفاظ کے ساتھ تو یاد نہ کرتا، جو آج مسلمانوں کے ہیرو ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت بڑی بڑی فتوحات عطا فرمائی الحمدللہ. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک اے نبی آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ یہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، یہ جو کچھ آپ کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، جو آپ کو یہ تانے دیتے ہیں، آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، یہ ہمارے علم میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تسلی دی جا رہی ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، دنیا میں بھی انسان جس کے لیے قربانی دے رہا ہوتا ہے نا، اس خاص لمحات میں اگر اسے یہ بات پتا چل جائے کہ میں جس کے لیے قربانی دے رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، چاہے وہ دنیاوی طور پہ ہی کوئی نہ ہو، کوئی کیوں نہ ہو، تو انسان کو ایک بڑی تسلی ملتی ہے کہ یار میں نے اس کے لیے قربانی دی اور اس کو یہ بات پتا چلی ہے، تو اندر سے خوشی محسوس ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہی خوشی دی جا رہی ہے کہ آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. وما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین، اور کوئی بھی پوشیدہ چیز نہیں ہے، اللہ سے نہیں ہمارے ریفرنس سے بات ہو رہی. اسی طریقے سے نبی کا جب علم غیب بات ہو رہی ہوتی ہے، بعض جاہل کہتے ہیں کہ جی وہ نبی کو جب بتا دیا تو علم غیب ہے ہی نہیں. او بھائی وہ تو اللہ ہی کو بھی، اللہ کو بھی ساری باتیں پتہ ہے، تو پھر اللہ کو کہتا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں. ہمارے ریفرنس سے، ہمارے ریفرنس سے اللہ کے پاس بھی علم غیب ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی علم الغیب ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہے، وہ محدود ہے، وہ حادث ہے، قدیم نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بتانے پر اور جتنا بتایا اس پہ موقوف ہے. ذاتی اور کلی علم غیب اور قدیم ہمیشہ سے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور کوئی بھی پوشیدہ چیز نہیں ہے. فی السماء والارض آسمان میں اور زمین میں، الا فی کتاب مبین مگر یہ کہ وہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے اسے پہلے ہی لکھ لیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہارڈ ڈسک ہے، اللہ کا جو کمپیوٹر ہے اس کی ہارڈ ڈسک ہے یہ لوح محفوظ، جس میں جو کچھ ہو چکا جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک یہ سب کا سب درج ہے. ان هذا القران يقص على بني اسرائيل یہ قرآن بیان کر دیتا ہے بنی اسرائیل پر، یہود و نصارہ کے اوپر کئی باتیں ایسی، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثر وہ باتیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس تو ڈیفینیٹ علم نہیں ہے، تورات اور انجیل ٹیمپرڈ فارم میں موجود تھی تحریف شدہ، قرآن جو ہے یہ فائنل ٹیسٹمنٹ، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد یہ فائنل ٹیسٹمنٹ بن کے آیا اور یہ فرقان بن کے آیا کہ اس کے اوپر پیش کی جائے گی باتیں ان کی بھی، اور جو حق بات اس کے مطابق ہے قبول کی جائے گی، اور جو اس سے ٹکراتی ہے وہ چھوڑ دی جائے گی۔ کئی ایک چیزیں جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے وہ اختلاف دور فرما دیا۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن جو ہے یہ سراپا ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے، بات ماننے والوں کے لیے، جو بات مانے گا اس کے لیے رحمت ہے اور ہدایت ہے، اور جس نے نہیں ماننی دل بےمان تھے اجتنا ٹھہر، اگر کوئی بےمانی پہ اترا ہے تو وہ لیم ایکسکیوزز جھوٹے بہانے بہت گھڑ لے گا۔ ان ربک یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز الحکیم، بے شک تمہارا رب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور وہی غالب ہے اور علم والا ہے۔ قیامت والے دن فیصلہ ہو جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر، لیکن اس فیصلے کا اس دن انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ایک قادیانی کو قیامت والے دن یہ بات پتا چلی کہ غلام احمد قادیانی ایک دجال اور جھوٹا تھا، تو اس کو یہ چیز کبھی فائدہ نہیں دے گی، اس دنیا میں پتا چلنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو فیصلہ فرمائے گا، لیکن دنیا میں حق بات اللہ تعالیٰ نے کھول کے سامنے رکھ دی ہے۔ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی۔ فتوکل علی اللہ، پس توکل کرو اللہ پر، انک علی الحق المبین، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ حق کے مبین پر ہیں، روشن حق پر ہیں۔ یہی لفظ ہے جس پہ احمد سعید کاظمی صاحب، ایک بریلوی عالم دین ملتان میں گزرے، انہوں نے کتاب لکھی ہے الحق المبین کے نام سے، اور اس میں انہوں نے دیوبند کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کا تجزیہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ گستاخیوں کی تاویل بھی نہیں ہوگی۔ اب جب ہم نے بریلویوں کے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتیں نکالی ہیں، چشتی، رسول اللہ اور باقی، اب یہ کہتے ہیں نہیں وہ بزرگوں کا کہنے کا مقصد کچھ اور تھا اور تاویلات شروع کر رہے ہیں، حالانکہ الحق المبین وہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کوئی تاویل نہیں ہوگی گستاخی کی۔ لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا، مت کہو راعینا بلکہ کہو انظرنا۔ صحابہ اکرام کی تاویل نہیں مانی گئی ہے، حالانکہ وہ راعینا کو کھینچتے نہیں تھے، راعینا نہیں کہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پہ بھی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ میرا مسئلہ نمبر 164 جو بی ہے، بریلوی علماء کا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں، اس میں میں نے یہ ساری چیزیں الحمدللہ کھول کر بیان کر دی ہیں۔ انک لا تسمع الموتا، بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور نہ ان بہروں کو سنا سکتے ہیں اپنی پکار، اذا ولوا مدبرین، جبکہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے ہوں، یعنی جس بدبخت نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں آپ اس کو نہیں جگا سکتے، وہ تو پہلے ہی جاگا ہوا ہے، وہ تو مکڑا بنا ہوا ہے، وہ اٹھنا ہی نہیں چاہتا۔ تو جو مردہ ہو چکے ہیں، اس سے مراد جو ہے وہ عقل کے مردہ ہیں، دل کے مردہ ہیں، ان کو آپ نہیں سنا سکتے، اور یہ مثال اس لیے دی جا رہی ہے جیسا کہ عام مردہ ہے وہ بھی بات نہیں سن سکتا، الا یہ کہ جہاں پہ کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ دفنانے والوں کے قدموں کی آواز وہ سنتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ سماع موتا پہ میرا مسئلہ نمبر جو 5 ہے، حیات النبی کے عقیدے سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ، اس میں میں نے سماع موتا کے عقیدے سے متعلق ڈیٹیل گفتگو کی ہے۔ اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 117A اور B، عذاب قبر سے متعلق، اس میں میں نے اس پہ ڈسکشن کی ہے۔ تو بہرحال جو خود اندھا بنا ہوا ہے، خود مردہ بنا ہوا ہے اور بہرا بن گیا ہے، وہ آپ کی پکار نہیں سننا چاہتا اور پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے، نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اس سے بات پتا چلی کہ صرف اسی کو جگایا جا سکتا ہے جو سویا ہوا ہو، جو آنکھیں بند کر کے لیٹا ہے اس کی نیت ہی نہیں فجر کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنے کی، آپ لاکھ اس کو ہلاتے رہے مجھے تو نہیں اٹھنا، وہ تو پہلے ہی جاگ رہے۔ وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے اندھوں کو ان کی گمراہی سے، جو خود آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے آپ نہیں ہدایت دے سکتے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، آپ تو صرف اسی کو اپنی بات سنا سکتے ہیں جو بات ماننے والے ہیں، اور اپنے رب کے حضور ترے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں اللہ کی آیات کو سن کر. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ, اور جب ہماری بات ان پر پورا ہونے کا وقت آئے گا, یعنی قیامت کے بالکل قریب, اخرجنا لهم دابة من الارض, تو زمین میں سے ایک چوپایا ایک جانور نکلے گا, تو کلمهم ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون, تو وہ لوگوں سے کلام بھی کرے گا کیونکہ اللہ تعالی کی آیات پر لوگ ایمان نہیں لایا کرتے تھے. یہ قیامت کے قریب جو بڑی بڑی 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی جو بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہیں, مشکات المصابیح کے تیسرے چیپٹر میں, تیسری جلد کے اندر آپ کو قرب قیامت کی نشانی والے چیپٹر میں وہ روایات ملیں گی. دجال کا ظہور ہونا, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا پہ دوبارہ تشریف لانا, اور دابۃ الارض کا نکلنا, یعنی ایک چوپایا ہے جو زمین سے نکلے گا اور وہ لوگوں سے کلام کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک کھلا معجزہ ہوگا لوگوں کے حق میں. لیکن ان چیزوں کے بعد پھر کسی کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا جب سورج مغرب سے نکل آئے گا. وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ, اور قیامت والے دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو جو جھٹلایا کرتا تھا ہماری آیات کو, اس کو روک لیں گے, حتیٰ کہ وہ حتیٰ اِذَا جَاءُوا, یہاں تک کے سب جب اکٹھے ہو جائیں گے جو اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کرتے رہے, اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے. قال اکذبتم بآیاتی, یہ بڑی کانٹے کی بات ہے, بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ آنے جا رہا ہے یہاں پر. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, کیا تم جھٹلا دیتے تھے میری آیتوں کو, ولم تحیطوا بها علما, حالانکہ تم نے اچھی طرح ابھی جانا بھی نہ تھا اس کو, اما ماذا کنتم تعملون, یا پھر تم اس کے علاوہ کوئی اور اعمال کیا کرتے تھے, یعنی تم نے غور سے وقت کے پیغمبر کی بات بھی نہیں سنی اور پہلے کنکلوڈ کر لیا کسی مسئلے کو اور اپنی اسی سر جو گمراہی ہے اسی میں سرگردہ رہے. یہی دنیا میں لوگوں کا ایٹیچیوڈ ہے کہ لوگ پوری بات سنتے بھی نہیں ہیں اور فوراً کنکلوڈ کر لیتے ہیں اس مسئلے کو. یعنی ہم کسی کو کوئی دلائل کے ساتھ بات پیش کرتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ پوری بات سنے کہ ہم مقدمہ کیا پیش کرنے جا رہے ہیں, فوراً کنکلوڈ کر لیتے ہیں. رات کو بھی میرے ایک بندے کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی تھی, وہ کہنے لگا کہ جی یہ گنبد خضرا جو ہے وہ ٹھیک ہے, 650 سال کے بعد رکھا گیا قبر مبارک کے اوپر, تو اب جنہوں نے رکھا کیا وہ ٹھیک تھے یا سعودی حکومت جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں جب موقع ملا ہم اسے اٹھا دیں گے, یا انہوں نے جو صحابہ کرام کے مزارات گرا کے صرف قبروں کو باقی رکھا, یہ کہتے ہیں نہیں مزار شہید کر دیے, وہ عمارتیں انہوں نے گرائی ہیں, قبریں وہاں پہ موجود ہیں, قبروں کی بے حرمتی نہیں انہوں نے کی ہے. اب پتہ نہیں وہ ٹھیک ہیں یا وہ ٹھیک ہیں, اور ساتھ یہ بھی کنکلوڈ کر لیا چونکہ وہ پرانے ہیں جنہوں نے مزار بنائے تھے اس لیے وہ ٹھیک ہوں گے. تو پھر میں نے ان کو اینٹی وینم اور علمی جواب اور پھکی دیا کہ ٹھیک وہ ہیں جو ان سے بھی پرانے ہیں جنہوں نے 650 سال تک آپ کی وفات کے بعد گنبد نہیں رکھا, ٹھیک تو پھر وہ ہے نا, ان سے بھی تو کوئی پرانے ہیں نا, حالانکہ گنبد کی ٹیکنالوجی موجود تھی. یہ جو ڈوم آف دا راک ہے قبہ سخرا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شب معراج تشریف لے گئے تھے, اس راک اس چٹان کے اوپر ایک گولڈن گنبد بنایا گیا جسے لوگ عموماً مسجد اقصا کہتے ہیں, حالانکہ مسجد اقصا اس کے بالکل سامنے ہے, اس کا گنبد جو ہے گرین ہے, یہ بہت بڑا اتنا مہنگا گنبد ہے, یہ جو ہے ولید بن عبد الملک کے دور میں رکھا گیا بنا کے جبکہ صحابہ کرام ابھی زندہ تھے, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 75 سال کے بعد کی بات ہے کہ یہ قبہ سخرا رکھا گیا. یعنی ٹیکنالوجی صحابہ کے پاس بھی آ گئی تھی گنبد بنانے کی. آج جو گنبد خضرا ہے وہ بھی اتنا بڑا نہیں ہے جتنا وہ گولڈن ڈوم ہے, ڈوم آف دا راک. تو انہی صحابہ کی اولادوں نے, اور جبکہ صحابہ بھی زندہ تھے کیونکہ آخری صحابی فوت ہوئے ہیں 110 ہجری میں, ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جبکہ یہ ولید بن عبد الملک کا جو دور ہے یہ تقریباً 80 سے لے کے 87 ہجری تک کا دور ہے, یعنی 100 بھی پورے نہیں ہوئے. اس کے بعد سلمان بن عبد الملک اور اس کے بعد عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے, صحابہ بھی زندہ ہیں. اسی کے دور کے اندر جو صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر کا پاؤں نکل آیا تھا جب حجرے کی دیوار گر گئی تھی, اس وقت چلے دیوار بنا رہے تھے تو وہ حجرے کی دیوار بھی ولید بن عبد الملک کے دور میں گری, اس وقت چلے دیوار کو بناتے بناتے اسی وقت کوئی گنبد بنا کے اوپر رکھ دیتے ہیں نئی کنسٹرکشن کا ہی بہانہ کر کے, اے پکی دے ساڈے کو لازی تھی پکیاں نہیں تھا, کوئی لاج نہیں کسی کو. کہ چلو جی وہ بنانے لگے ہیں، ایک بنا دے یہ گنبد. اسی زمانے میں انہوں نے وہ گولڈن جو ہے گنبد بنایا ہوا تھا، ٹیکنالوجی موجود تھے، لیکن وہ ڈرتے تھے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قبروں کو پکا کرنے سے اور قبروں پر عمارت بنانے سے اور ان پہ بیٹھنے سے. لائف قبر کے اوپر بیٹھنا بھی بے حرمتی ہے اور اس پہ مجاور بن کے بیٹھنا بھی جو ہے یہ غلط ہے. وہ خوف خدا رکھنے والے لوگ تھے، بےمان لوگ نہیں تھے. تو اس قسم کے پھر دلائل پیش کرتے ہیں، وہ پوری بات ہی نہیں سنتے. وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کون ٹھیک ہے. میں نے کہا مجھے بتائیں کہ بی یو ٹی بٹ ٹھیک ہے یا بی اے ٹی بٹ ٹھیک ہے. اگر اس کا فیصلہ اس طرح ہونا ہے کہ جس نے اونچا بول لیا تو بٹ تو ویسے ہی بڑا اونچا بول دینا ہے جڑا پنجابی والا بٹ ہے، تو پھر بی اے ٹی بٹ ہی جیتے گا، بی یو ٹی بٹ نہیں جیت سکتا. دوسرا حل یہ ہے کہ آکسفورڈ ڈکشنری کھول دیتے ہیں کہ اسپیلنگ کس کے ٹھیک ہے، تو ان کو یہ بات سمجھ آ گئی. میں نے کہا اسی طریقے سے مسلمانوں کی بھی ڈکشنری ہے کتاب و سنت، وہ کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ مزار بنانے والے ٹھیک ہیں یا توڑنے والے ٹھیک ہیں. علمی اپروچ رکھیں، جذباتی اپروچ نہیں. آج میں نے آخری انشاءاللہ جو آدھا گھنٹہ ہے نا وہ اسی کے اوپر میں نے لگانا ہے، اور وہ اسپیشل کلپ ہمارا ریکارڈ ہونا ہے، میں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے. میں اس لیے جلدی جلدی یہ آیات جو ہے وہ کور کر رہا ہوں اسی علمی اور جذباتی اپروچ کے حوالے سے. تو قیامت والے دن اگر کسی کو پتا بھی چل گیا تو اس دن تو فائدہ نہیں. تو اللہ فرماتا ہے بغیر احاطہ کیے ہوئے اس بات کا کہ بات کیا تھی، بات سنتے پوری نہیں ہے اور فوراً ہی جو ہے کنکلوڈ کر لیتے ہیں. بات کسی کی سننی چاہیے، تب کسی رزلٹ پہ پہنچنا چاہیے کمپیریٹو اسٹڈی کرنے کے بعد. ووقع القول علیہم بما ظلموا فہم لا ينطقون، اور ان پر پوری بات ہو گئی اللہ تعالیٰ کی ان کے ظلم کے سبب. قیامت والے دن اللہ نے دنیا میں بتایا تھا جو ہمارے نافرمان ہیں ان کی ایسی کی تیسی پھر جائے گی، اب ہو گیا ان کے ساتھ، اب وہ بولنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ہم نے رات کو سکون کا ذریعہ بنایا اور دن کو جو ہے وہ روشن بنایا، اس کے اندر لوگ جو ہے وہ پھر ذریعہ باش اپنا جو ہے وہ تلاش کرتے ہیں. ان نفی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ہے نشانیاں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہتے ہیں، جو نہیں ماننا چاہتے ان کے لیے کچھ نہیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ، اور قیامت والے دن جب سور پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، تو سب کے سب گھبرا جائیں گے جتنے بھی ہیں آسمانوں میں اور زمین میں. اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر جسے اللہ تعالیٰ اس گھبراہٹ سے محفوظ رکھے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، وہ تو ایکسٹرارڈنری لوگ ہوں گے. وَكُلٌّ آتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور قیامت والے دن سب کے سب لوگ اللہ کے حضور عاجزی کی حالت میں پیش ہوں گے، کوئی دوست کے ساتھ نہیں پیش ہوگا، چاہے کوئی پیغمبر ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، چاہے کوئی عام آدمی ہو، سب کے سب سر تسلیم خم کر کے اس کے حضور پیش ہوں گے. وتر الجبال تحسبها جامدۃ، اور یہ پہاڑ جن کو تم گمان کرتے ہو کہ یہ ایک جگہ جمے ہوئے ہیں، وہی تمر مر السحاب، یہ قیامت کے دن تو بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ روئی کی مانند جو ہے وہ اڑ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب جو ہے وہ قیامت والا معاملہ ہوگا. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، اور اللہ تعالیٰ ہی کی کاریگری ہے، اسی کی قدرت ہے جس نے اپنی حکمت سے ان چیزوں کو مضبوط بنایا ہوا ہے. جب یہ گریویٹیشنل فورس ڈسٹرب ہو جائے گی قیامت کے دن، پھر یہ اڑتے پھریں گے سارے پہاڑ. انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ کرتے ہیں. من جاء بالحسنتی فلہ خیر منہا، جو کوئی قیامت کے دن نیک عمل لے کر آئے گا اللہ کے حضور، اس سے بہتر جزا وہاں پہ پا لے گا. اور وہ سورۃ الانعام میں آتا ہے ایک نیکی کو لے کے آیا دس گنا پائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا اس سے بھی بڑھا دے گا. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور قیامت والے دن وہ گھبراہٹ سے بھی محفوظ کر دیا جائے گا. وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو قیامت کے دن نَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ گناہوں کو اپنے ساتھ لے کر آیا، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو اس کا چہرہ پھینک دیا جائے گا آگ میں. حل تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں بدلہ ملے گا مگر نہیں ملے گا مگر انہی اعمال کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ بدلہ انہی اعمال کا دے گا. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ التي بلدۃ الذي حرمها وله كل شيء. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم ہوا ہے کہ میں عبادت کروں اس رب کی، جو اس گھر کا رب ہے، اس شہر کا رب ہے، مکے کے شہر کا جو حرمت والا شہر ہے. وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور اسی کے لیے ہے ہر شے کی بادشاہت. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں سر تسلیم خم کروں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے رب کو سبمٹ کریں گے اپنی ول، اور آپ کے فالوور ظاہر ہے پھر آپ کو فالو کریں گے. یہ نہیں ہے کہ پیغمبر جو ہے وہ خود شریعت کا فالوور نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. پیغمبر نے بھی اسی طریقے سے شریعت کو فالو کرنا ہے جس طرح کے ان کے ماننے والوں نے. اب میرے بھائیو، اگلی جو دو آیات ہیں سورۃ النمل کی آیت نمبر 92 اور 93، یہ آخری دو آیات ہیں، ان کے کانٹیکسٹ میں میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے. سورتوں کا جب بھی کنکلوژن ہو رہا ہوتا ہے بڑا جاندار ہوتا ہے. اب یہ بڑی جاندار آیات ہیں، اس سے پچھلی بھی اور یہ دو تو خصوصاً ایپیکس ہیں. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے اس بات کا حکم بھی ہوا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں، یعنی لوگوں پر قرآن کو پیش کروں، حق بات قرآن کے ذریعے لوگوں تک بات کو پہنچاؤں، اس چیز کا مجھے حکم دیا گیا ہے. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، بس جو کوئی ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ اپنا ہی بھلا کرے گا، اپنی جان کے لیے ہدایت کمائے گا، ہمارے نبی پہ کوئی احسان نہیں کرے گا، نہ اللہ پر کوئی احسان کرے گا، وہ اپنا ہی بھلا قیامت والے دن کمائے گا. ومن ضل، اور جو کوئی گمراہ ہو جائے گا، جان بوجھ کر حق سے عناد کرے گا، حق قبول نہیں کرے گا، فقل انما انا من المنذرین، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں تو نہیں ہوں مگر صرف ڈر سنانے والا، میرا کام تھا پہنچا دینا، وما علینا الا البلاغ، زبردستی حق گھول کے پلانا میری ذمہ داری نہیں ہے، تلوار کی زور پہ حق بات منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے، میرا کام تھا کہ میں بتا دوں کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، بچ جاؤ، قیامت کے دن اللہ کے حضور پیشی ہونی ہے، اور اگر اعمال اچھے ہوں گے، عقیدہ درست ہوگا تو اللہ کے حضور کامیابی ہے، اور اگر وقت کے پیغمبر کی بات نہ مانی اور اللہ کی نافرمانیاں نہ چھوڑی تو قیامت والے دن ملاعوذ باللہ تعالی جہنم جو ہے مقدر ہوگی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان، امين. وقل الحمد لله، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے. سيريكم اياته فتعرفونها، ان قریب وہ تمہیں دکھا دے گا اپنی قدرت کی نشانیاں اور تم ان کو پہچان لو گے. یعنی دنیا میں بھی قیامت تک اللہ تعالیٰ فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہے وہ ان کے ذریعے اپنی شناخت کرواتا رہے گا. انسان کے اپنے جسم کے اندر کئی چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو اشارہ ملتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ان قریب سے مراد ہے کہ موت کا وقت جب آئے گا تو اس وقت تو پھر فرشتے نظر آ جائیں گے نزا کے عالم میں، اس وقت پتہ چل جائے گا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وما ربک بغافل عما تعملون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو لوگ کر رہے ہیں. یہاں پر میرے بھائیو یہ سورت مکمل ہوئی، سورت النمل کنکلوڈ ہوئی. اسی کانٹیکسٹ میں مجھے کچھ ڈیٹیل گفتگو کرنی ہے. ابھی ہمارے 10 کے تقریباً سمجھ لیں آدھا گھنٹہ باقی ہے، اس لیے میں نے جلدی جلدی ان آیات کو کور کیا تھا تاکہ میں ان کچھ امپورٹنٹ چیزوں کو ڈسکس کر لوں. آج کی جو گفتگو اینڈ پہ جو دو آیات آئیں سورۃ النمل آیت نمبر 92 اور 3، اس کے کانٹیکسٹ میں ایک بات کھل کے سامنے آئی کہ ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے. اگر ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام دعوت دینا ہے تو ہم تو ان کے ڈاکیہ ہیں. ہمارا کام بھی صرف دعوت دینا ہے، کوئی بات قبول کرتا ہے کرے، جس نے نہیں کرنی نہ کرے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے، سورۃ الدہر آیت نمبر 3، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے، اب تمہاری مرضی ہے چاہے حق قبول کرو یا نہ کرو. یعنی یہ ہدایت الہدا یا قرآن ہے، ہدل للناس ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے کہ حق بات واضح کر دی ہے، تمہاری مرضی ہے مانو، نہیں مرضی نہ مانو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت میں انجام سیم ہوگا، نہیں نہیں نہیں. ماننے والوں کے لیے اللہ کی رحمت کا مقام جنت ہے، اور انکار کرنے والوں کے لیے ولیعوذ باللہ تعالی دوزخ مقدر ہونے والی ہے. اللہم اجرنا من النار. آمین. اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہم نے حق بات کھول کے بیان کر دی, جس کی مرضی قبول کرے جس کی مرضی قبول نہ کرے, اور اللہ تعالیٰ اپنی اس حق بات کے بارے میں ایکسپرٹ اپینین خود ہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے بھی جو حق بات لوگوں سے بیان کی ہے نا تو اکثر لوگوں نے حق قبول نہیں کیا. اللہ سے بہتر انداز کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بہتر گفتگو کے الفاظ کسی کے ہو سکتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں, اگر ہم بھی کسی کو بات بتاتے ہیں, ہم چاہے جتنا بھی میٹھا انداز رکھیں, جتنی اچھی گفتگو کریں, جس نے بات نہیں ماننی, انہوں نے تو اللہ کی بھی بات نہیں مانی. آپ یہ سن لیجئے, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89, اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں میرا وہ کلپ ہے مشہور زمانہ, سنی اور ٹنی کا فرق, بکش مسلمان سنی اور نان بکش مسلمان ٹنی, ٹن ہو جانے والا, اندھا بن جانے والا, سن سنا کے سننی ٹنی, وہ اسی آیت میں تھا, سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 89. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ, اور بے شک ہم نے اس قرآن میں کئی مثالیں بیان فرمائی, پھیر پھیر کے لوگوں کو حق بات سمجھائی مختلف انداز کے اندر, من کل مثل, ہر طرح کی مثال کے ذریعے بات سمجھائی. فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا, لیکن اکثر لوگوں نے, ان کا حال یہ تھا کہ ان کی سرکشی میں اور گمراہی میں اور ضد میں اضافہ ہی ہوا بجائے اللہ کی بات ماننے کے. اللہ تعالیٰ ہمارے, ہم نے جتنا سمجھایا اتنا ہی لوگ گمراہ ہو گئے, تو کیا یہ سمجھانے والے کا قصور ہے؟ اور اللہ تعالیٰ ہمارے اکثر گمراہ ہوئے. یہاں لوگ کہتے ہیں یہ ہماری اکثریت ہے, اور میرے بھائیو پاکستان میں بریلوی اکثریت میں, تو کیا پھر بریلویت حق ہے؟ دیوبند کی اکثریت بنگلہ دیش میں ہے, تو کیا پھر دیوبندیت حق ہے؟ اہل تشیع کی اکثریت ایران میں ہے, کیا پھر وہ حق پر ہے؟ اہل حدیث کی اکثریت سعودیہ میں ہے, تو کیا پھر وہ حق پر ہے؟ یہ تو ساری جذباتی باتیں, علمی باتیں تو نہیں. قرآن تو کہتا ہے کہ اکثریت ہے ہی گمراہ ہے. یہ تو شرم کرنی چاہیے کو جو کہتا ہے نا ہم اکثر ہیں, تو قرآن کہتا ہے تو ان کو شرم کرنی چاہیے, کہتے ان کو کہنا چاہیے ہم بڑے تھوڑے ہیں, تب یہ چانس ہے کہ وہ اپنی ہدایت میں ہونا ثبوت کریں, ثابت کریں. تو نہ تھوڑا ہونا نہ اکثر ہونا, اصل چیز ہے علم کے اوپر دلیل ہونی چاہیے, ورنہ کل کو قادیانی دجال کے ماننے والے کہیں گے ہم سب سے تھوڑے ہیں اس لیے ہم حق پر ہیں, یہ بات نہیں ہے. علمی اپروچ ہونی چاہیے, جذباتی اپروچ نہیں ہونی چاہیے. اور کتاب و سنت کے دلائل میں صرف اور صرف علمی جو اپروچ ہے, علمی ڈاکٹرائن ہے, اسی کو سپورٹ کیا گیا ہے, جذباتی ڈاکٹرائن کو سپورٹ نہیں کیا گیا. اب یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے, میں اس پہ گھنٹوں بول سکتا ہوں فلبدی, لیکن میں نے ایک بڑا جذباتی لیکچر, علمی لیکچر جذباتی انداز میں, جذباتی لیکچر نہیں علمی لیکچر جذباتی انداز میں ریکارڈ کروا دیا ہے. سورہ طٰہٰ کی جب آیت نمبر 114 آئی تھی, وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے حضور دعا کیا کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے, اس آیت کے کانٹیکسٹ میں میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہے, مسئلہ نمبر 141 کے عنوان سے, اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پہ, اور ویب سائٹ پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں, یوٹیوب پہ جا کے آپ صرف سپیلنگ یوٹیوب کی سرچ میں لکھ لیں 141-141-مسئلہ, ایم اے ایس اپوسٹروفی والا جو اوپر کاما لگتا ہے, اے ایل اے ایچ, مسئلہ کہتے ہیں عربی میں سوال کرنے کو, 141-مسئلہ لکھیں تو یہ لیکچر کھل جائے گا. اس کا عنوان کیا تھا, علماء پرائم ورسز علماء کرائم. یہ علماء کرام کہتے ہیں تو میں نے علماء کرائم, علماء پرائم یعنی عزت والے علماء, علماء حق ان کی میں نے انگلش کی ہے علماء پرائم, اور دوسری طرف جو علماء ہیں باطل علماء, علماء سو, ان کو میں نے نام دیا ہے علماء کرائم کا. ان کا فرق کیا ہے اور علمی اور جذباتی اپروچ میں کیا فرق ہے؟ لیکن ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے سب کانٹیننٹ کا, انڈیا پاکستان بنگلہ دیش, ان تینوں ملکوں کے ساتھ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ لگا ہے, وہ ہے جذباتی ڈاکٹرائن, علمی ڈاکٹرائن نہیں جذباتی ڈاکٹرائن. اور یہ سب سے بڑا ایک فتنہ, اور ایک اور دوسرا فتنہ ہے وہ ہے میرے بھائیوں گیٹ اپ کا دھوکا, شکل و صورت کا, یعنی کوئی خوبصورت سی پگڑی باندھ کے آ جائے, خوبصورت سی داڑھی ہو اس کے, اچھے اس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہو, رنگ بھی تھوڑا صاف ہو, تسبیح پکڑی ہو, تھوڑا ایٹیکیٹ سے بات کر رہا ہو, لوگ کہتے ہیں کیا کتنے پہنچے بزرگ ہیں. یہ دو بڑے فتنے میری نظر میں ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے, ان دو فتنوں پہ اگر آپ قابو پا لیں مسئلہ حل. نمبر ون جذباتی فتنہ, اور نمبر ٹو گیٹ اپ کا فتنہ, شکل و صورت کا. جبکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. یہاں لوگوں نے کہتے ہیں کتنے نورانی بزرگ ہیں, اور نورانی بھی صرف اپنے ہی نظر آتے ہیں, دوسرے اس پہ خوبصورت ہو کہتے ہیں نہیں جی لعنت پہ رہی ہے تو ہم نہیں نظر آ رہی, صاحب نظر آ رہی ہے. دیکھو یعنی جتنی باتیں آپ کریں, جو مرضی دلائل رکھیں, جس کا گیئر الٹا لگا ہے نا وہ جتنے بھی اس ریس دے گا گاڑی ریورس ہی جاتی ہے. یہ میرے بھائیو کوئی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کتنے خوبصورت ہوں گے. ایک حبشی, اس کے ہونٹ تو موٹے ہی ہوں گے, ناک موٹا ہی ہوگا, باریک ناک تو نہیں ہوگا. خوبصورتی کی علامت ہمارے سب کانٹیننٹ میں تو باریک ناک سمجھا جاتا ہے نا, میں جاپان کی یا چائنا کی یا ملیشیا کی بات نہیں کر رہا, ہمارے سب کانٹیننٹ کی. ہونٹ تو موٹے ہی ہوں گے نا, رنگ تو کالا ہی ہوگا نا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حالات زندگی میں ملتا ہے کہ ان کے چہرے کے اوپر چیچک کے داغ تھے. جس کے چہرے کے اوپر چیچک کے داغ ہوں کتنا خوبصورت ہوگا. یہ شکلوں کے اوپر فیصلے نہیں ہونے, شکلوں پہ فیصلے تب ہیں جب یہ شکل خود بنائی ہو انسان نے. یہ شکل کس نے بنائی ہے؟ اگر کسی کو نورانی بنایا تو کس نے بنایا؟ اللہ نے بظاہر. ورنہ تو آپ یہودیوں کے ذرا ان کے پریسٹ دیکھیں کتنے کتنے خوبصورت ہیں. آپ کسی گورے کو داڑھی رکھو, گورے کو تو چھوڑ دیں, سب کانٹیننٹ میں یہ سری سری روی شنکر جس کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کا مناظرہ ہوا ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک سے کم از کم ہزار گنا زیادہ خوبصورت ہے وہ, کم از کم ہزار گنا. کیا خوبصورت داڑھی ہے اس کی, زلفیں رکھی ہوئی ہیں. آپ دونوں کو کمپیئر کریں شکل سے آپ کو پتا چل جائے گا کیا اس کے اوپر فیصلہ ہونا ہے. چلو باقیوں میں تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے, ایک طرف مسلمان ہے اور دوسری طرف ہندو ہے, بت پرست ہے, تو شکل تو اس کی زیادہ خوبصورت ہے. شکلوں کے اوپر فیصلے ہونے, اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث. الحمدللہ تو میں اس میں پھر وہی جملہ بولتا ہوں اپنے استاد جاوید احمد غامدی صاحب, جن سے میں کئی معاملات میں اختلاف بھی کرتا ہوں, کئی چیزیں میں نے ان سے لرن کی ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے 2311 جس کا لب لباب یہ ہے کہ آیت الکرسی کا وظیفہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا تھا. شیطان بھی اگر کوئی صحیح بات کہے اس کی تصدیق کرنی چاہیے, چہ جائے کہ وہ کلمہ گو مسلمان. تو غامدی صاحب کا جملہ میں وہ ریپیٹ کروں گا کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. علم کے میدان میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ اعتراض کرنے والے کی داڑھی کالی ہے, جس پہ اعتراض ہو رہا ہے اس کی داڑھی سفید ہے. یہ آج کا بندہ ہے وہ بہت پرانے بزرگ ہیں, ان کو پرانے ہونا غلطی نہیں لگتی. یزید تھوڑا پرانا ہے, غلام احمد قادیانی بھی آج سے ہزار سال بعد پرانا ہی ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے, پرانا ہوتے کون سی دیر لگتی ہے. تو علم کے میدان میں تو میرے بھائی نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے, اور پھر چاہے کوئی بزرگ ہو اس کا بھی پینڈکس پھٹنے والا ہو تو اس کو بھی چیرا لگا کے پینڈکس نکالا جاتا ہے, بائی پاس کے لیے چیرا لگانا پڑتا ہے. پھر اس میں یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی. علم کے میدان میں علم کا نشتر ہاتھ میں ہوتا ہے, پھر کسی بزرگ کی پرواہ نہیں کی جاتی, علمی دلائل کے ساتھ اس کا رد کیا جاتا ہے. اور یہ تو غامدی صاحب کا تھا نا گولڈن کوٹ, اس پہ میں نے ایک وہ شعرا تو جو ہے وہ تضمین کہتے ہیں نا اسی وزن کے اوپر, میں نے اس وزن کے اوپر اس سے بھی بڑی بات کر دی ہے. یہ میرا گولڈن کوٹ ہے الحمدللہ, اور جو یہ میں نے اتنے جو ہے وہ دھکے کھانے کے بعد جس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ غامدی صاحب تو کہتے ہیں علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ہمارے سب کانٹیننٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں. اور یہ میں نے غامدی صاحب سے جب میری ون ٹو ون ملاقات ہوئی, میں نے اس وقت ان کو کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں, وہ بڑے محظوظ ہوئے. میں نے کہا شیخ صاحب یہ اصل بات ہے کہ یہاں پہ علم کے میدان میں جذبات کی رتی برابر کوئی حیثیت نہیں ہے. پھر وہ شعر بنایا علم بس کا نہیں ہو یار, کیونکہ ان کو پتا ہے علم ہی تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ابھی چھوڑنی نہیں چھوڑو, لا پڑھتے رہو, این پڑھو گے ادھر ٹوٹ جائے گی ان ٹوٹ جائے گی, کوئی دلیل گان کرنی نہیں. تو علم سے بھاگتے ہیں پھر یہ لوگ. تو میں اسی لیے بولا کرتا ہوں کہ یہاں پہ جذبات کے میدان میں علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے رتی برابر. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, خصوصاً 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر, ویسے عام حالات میں بھی اکثر بریلوی علماء یہ مثال دیتے ہیں, اور یہ ساری ٹوٹلی جذباتی ڈاکٹرائن. میں آپ کو بتاؤں کس طرح یہ پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں. میں پہلے کلیئر کر دوں, میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع, اس کے علاوہ اہل سنت کے جتنے آف شوٹ ہیں حنفی شافعی مالکی حنبلی یا اس طرح عشری اہل تشیع میں سے یہ زیدیہ, میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں سوائے قادیانیوں کے, لیکن علمی اختلاف میں سب سے رکھتا ہوں. یہ سارے جو ہیں علمی اختلاف رکھ کے اپنے علاوہ سب کو کافر گستاخ رسول کہہ دیتے ہیں, میں الحمدللہ سب کو مسلمان مانتے ہوئے علمی اختلاف کرتا ہوں، میرے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے، نہیں پہلے کلیئر کرتا ہوں. تو یہ بریلوی علماء ربیع الاول کے مہینے میں پتا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، دیکھیں جی آپ کو علمی دلیل تو کوئی نہیں ہے نا، میں نے مسئلہ نمبر 63 ریکارڈ کروا دیا ولادت مصطفیٰ کے کانٹیکسٹ میں. میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کو سنت سمجھتا ہوں، سنت طریقے پہ جو صحیح مسلم ہے کہ پیر کا روزہ رکھو. میں نے پورا ڈیٹیل لیکچر ہزاروں بریلویوں کی توبہ کا سبب بنایا، مسئلہ نمبر 63 اہل سنت پاک .com ہماری ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میں آج اس ڈیٹیل میں جاؤں گا. لیکن وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ربیع الاول کا مہینہ ہے، دو گھر ہیں آمنے سامنے، ایک گھر میں لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے، جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں، دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بتائیں کون عاشق رسول ہے، کس کو حضور کی پیدائش کی خوشی ہے؟ اب یہ کوئی علمی بات ہے، جذباتی بات. ظاہر ہے آپ یہی کہیں گے جی جس میں جھنڈیاں لگی ہوئی ہیں اور جس گھر کے اندر لائٹنگ ہو رہی ہے اسی کو خوشی ہے، تو دوسرے کو تو خوشی کوئی نہیں ہے. اور اس کی بنیاد کے اوپر جو لوگ ربیع الاول کو ان کی بنائی ہوئی ڈاکٹرائن میں نہیں منا رہے نا اس طریقے سے، جائز طریقہ جو ہے وہ الگ سے ہے، سنت طریقہ الگ سے، مسئلہ 63 میرا دیکھ لیں، تو یہ ان کو گستاخ رسول کہتے ہیں. گستاخ رسول کہنے کا سیدھا سیدھا کیا مطلب ہے؟ کافر کہہ رہے ہیں. جب گستاخ رسول آپ نے کسی کو کہہ دیا تو آپ نے اس کو اسلام سے نکال دیا، اور کیا کہیں گے کسی کو آپ؟ جب آپ کو گستاخ رسول کا فتویٰ لگا دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے گستاخی کی وہ تو اسلام سے نکل گیا. ٹھیک ہے، اس سے بعد میں اس پہ توبہ پیش کی جائے گی، اس کو آمادہ کیا جائے گا، لیکن اس وقت تو آپ کو یہ کافر کہہ رہے ہیں، اپنے علاوہ سب کو یہ کافر کہہ رہے ہیں. بیسیکلی جب ربیع الاول کے کانٹیکٹ میں یہ بات کر رہے ہیں تو بریلوی یہ کہنا چاہتے ہیں ان کے علماء کہ ہمارے علاوہ سب کے سب جو ہیں وہ کافر ہیں. بات کہنے کا انداز ہے، چاہے ایسے کہہ لیں، چاہے ایسے کان پکڑ لیں، چاہے ایسے پکڑ لیں. تو وہ کہتے ہیں ہو باب، جذباتی طور پہ تو ان کی بات بالکل ہٹ کرتی ہے، لیکن ان کا علاج میرے پاس ہے جو خود 31 سال تک بریلوی رہے، پھر دیوبند اہل حدیث اہل تشیع کے ساتھ بھی رہ کے اب الحمدللہ ساری فرقہ واری سے توبہ کر کے سادہ سا مسلمان بن گئے. اس کا جواب ان کو علمی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو پھکی والا جواب دیں گے جو میں نے رکھا ہوا اینٹی وینم. کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا اس کے زہر کا علاج کسی دوائی سے نہیں ہو سکتا، کوبرے کے زہر سے ایک اینٹی وینم، اس وینم کا علاج تیار کیا جاتا ہے، اور وہ اگر پونے گھنٹے کے اندر لگ جائے تو بندہ بچتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی دوائی نہیں بچا سکتی اسے جسے کوبرا کاٹ جائے. جس کو یہ مولوی کاٹ جائے نا، کوبرے کا کٹیا تو شاید پانی مانگ لے، مولوی کا ڈسا پانی نہیں جی منگتا. ان کا علاج پھر یہ اینٹی وینم ہے، الزامی جواب، لاجیکل آنسر، جسے میں پنجابی میں کہتا ہوں پھکی، جس کو کھانے کے بعد پیٹ درد جو ہوتا ہے نا اس میں پھر دو ڈکار آنے کے بعد بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے. ان کو کہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں 12 ربیع الاول ہے، دو گھر ہیں، ایک میں جھنڈیاں لگی ہیں دوسرے میں لگی، کون آج کے رسول ہے؟ انہوں نے کہا انہیں سیدھا ہم دسنے ہیں، 10 محرم الحرام کا دن ہے، ایک گھر میں ماتم ہو رہا ہے، ایک گھر میں سوگ کی فضا ہے، ایک گھر میں لوگ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں، اور دوسرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہو رہا، نہ ماتم ہے نہ کوئی پھوڑی بچھی ہوئی ہے. اب بتائیں مولا حسین کا غم ان کو ہے یا ان کو ہے؟ ایسے گل نہ ہوئی، اڑے ہوئی گل ہوئے گی کہ اب ان کو پتا چل گیا ساڈے بڑھ کے گئی ہے، اے دیکھیں فوراً ٹیکا لگا علاج ہو گیا، دیکھیں فوراً ڈکار آئے گا. نہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے جی، ہمیں ہے، ہم بے شک نہیں کرتے ہیں، لیکن اب یہ تو نہیں کہ بندہ اس طریقے سے غم منائے کہ بندہ ماتم کرے سوگوار کر لے. تو اب آپ جب 12 ربیع الاول کے اوپر یہ سارے کام کرتے ہیں اس وقت وہ تو آپ کی ڈاکٹرائن ہے نا، تو اب ان کے چونکہ ان کے عقیدے کے خلاف ہے تو فوراً بیک فٹ پہ چلے جائیں گے، پھر کہیں گے نہیں جی کوئی علمی بات کریں، تھوڑا ہو نا ڈکار لے جائے ٹھیک ہوئے ہو، پکی تو بات گل سمجھ آتی ہے. تو یہ اینٹی وینم دینا ہماری مجبوری ہے، اور الحمدللہ یہ جو پھکیاں ہیں الحمدللہ یہ وہ کام کر رہی ہیں جو علمی دلائل ان کے سامنے نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، کیونکہ علم کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. جب ایک بندے کی اپروچ ہی جذباتی ہے، پھر اس کو اس سے بڑھ کر جذباتی اپروچ والا ٹیکہ لگایا جائے گا نا، پھر اس کو سمجھ آئے گی. تو یہاں پہ اب میں ایک طرف بات کروں کہ یہ جو جذباتی ڈاکٹرائن ہے یہ کوئی آج کی کھڑی کی ہوئی نہیں ہے، پرانے بزرگوں نے بھی پورا پورا حصہ اس کے اندر ڈالا ہے. میں بغیر نام لیے کہہ رہا ہوں، ایک جرنل بات کرنے لگا ہوں، کسی پہ پرٹیکولر فٹ نہیں کرنے لگا، کہ اس امت میں جس جس بڑے سے بڑے عالم نے، آج ہو یا ہزار سال پرانا ہو کوئی، جس جس نے اس امت کا بیڑا غرق کیا ہے نا جذباتی ڈاکٹرائن بنانے میں، پوری نیک نیتی کے ساتھ کیا ہے، الحمدللہ ہمیں کوئی نیت پہ شک نہیں. یہ کہتے ہیں نا جی آپ نیت پہ شک نہیں، بڑے مخلص تھے پر سارا بیڑا ڈوب گئے، اخلاص کے ساتھ انہوں نے کیا، ہمیں اخلاص پہ شک نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جذباتی اپروچ ان کی ڈاکٹرائن یہ جو بنانا ہے نا، یہ امت کے ساتھ ظلم کیا اور آج ہم ان کے بوئے ہوئے بیج کاٹ رہے ہیں. آج پاکستان آگ میں جل رہا ہے ان لوگوں کی غلط رویوں کی وجہ سے جو انہوں نے ڈاکٹرائن صدیوں سے کھڑی کی ہوئی ہے, چاہے کوئی آج کے بزرگ ہیں چاہے کوئی پرانے بزرگ ہیں. تو میں الحمدللہ اختلاف بھی کرتا ہوں, احترام اپنی جگہ. باقیوں کی تو عادت ہے نا کہ وہ اختلاف کر کے اپنے علاوہ سب کو اسلام سے نکال دیتے ہیں. میں سب کو اسلام میں سمجھتے ہوئے اختلاف رائے کرتا ہوں. یہ زمین اسمان کا فرق ہے. لہٰذا مجھے کوئی گلہ نہ کرے کہ میں غلطیاں لوگوں کی نکالتا ہوں. باقی تو غلطیاں نکال کے ساتھ ہی اسلام سے بھی نکال دیتے ہیں. میں اتنے بڑے بڑے بلنڈر نکال کے بھی کہتا ہوں کہ بہرحال مسلمان تھے, ہمارے بھائی تھے, غلطی ہو گئی ان سے. آج ہمیں اگر حق بات پتہ چل گئی تو ہم اپنا منہ جو ہے چپیڑے مار کے سرخ نہ کر لیں. ہمیں اگر پتہ چل گیا کہ ہمارے بزرگوں نے یہ چپیڑے جو ماری تھی, یہ ہمارا منہ جو سرخ ہے ان کی وجہ سے ہوا ہے, تو اب ہم تو اپنے اوپر چپیڑے نہ وہ والی مارے. اگر ہمیں آج پتہ چل گیا کہ حق بات یہ تو فوراً رجوع کر لیں. یہ ایک مسلمان کی اپروچ ہونی چاہیے. اور باقی رہا انداز کا معاملہ, تو میں کہتا ہوں کہ میرا جو انداز ہے بیان کا, یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا عشر اشیر بھی نہیں ہے. وہ تو کئی احادیث میں بخاری مسلم سے پیش کروں گا, کئی صحابہ کی انہوں نے باقاعدہ پینٹی لگائی ہے کئی مسئلوں کے اوپر. میں نے آج تک کسی کی پینٹی نہیں لگائی ہے, سختی کو تو چھوڑ دیں. بخاری میں نہیں آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر انہوں نے تلوار نکال لی تھی اور کہا تھا کہ جو کہے گا حضور فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں گا. میں نے آج تک تلوار کبھی نہیں نکالی, میں صرف زبان سے بات کرتا ہوں. انداز پہ بات نہیں ہونی چاہیے, انداز ہر بندے کا ہے. ہم جس طرح دکھے ہوئے ہیں نا میرے بھائی, چھٹا سپارہ سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بری بات کو پسند نہیں فرماتا سوائے اس کے کہ جس پہ ظلم ہوا ہو. ہم پہ ظلم ہوا ہے, ہماری نیشن برباد کی ان لوگوں نے, پوری امت کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ کھلواڑ کیا ہے. ہمارے سروں پہ جوتیاں بھی مارتے ہیں اور ہمیں رونے بھی نہیں دیتے. انداز کا معاملہ نہیں ہے, علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب ہم بات کر رہے ہیں ہماری بات کو علم ہی لیا جائے. ہمارے انداز, جذبات, یہ تو خود ان کے انداز کیا ہوتے ہیں. جب ان کے اپنے مسئلے دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہ تو گالیاں بھی نکالتے ہیں. میں نے اللہ کے فضل سے آج تک کسی کو گالی نہیں نکالی. باقی انداز والا معاملہ یہ اللہ تعالیٰ نے, اب سیدنا ابوبکر جو ہیں وہ سیدنا عمر نہیں بن سکتے تھے, سیدنا عمر سیدنا ابوبکر نہیں بن سکتے تھے. زمین و آسمان کا فرق تھا دونوں کی نیچرز میں. اللہ تعالیٰ نے یہ نیچرز بنائی ہیں, لہٰذا اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے. اور باقی رہا ڈگری والا معاملہ, تو میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں ہماری باتیں جو ہیں وہ چھپی ہوئی نہیں ہیں, چھپی ہوئی ہیں اور ویڈیو میں ریکارڈڈ ہیں. ہمارے علم کو جج کرنا ہے ویڈیو سے دیکھیں. ڈگری اپنے پاس رکھیں. صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ڈگری دے گئے ہیں, بلغ عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو. ہمارے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈگری ہے. آپ کی جعلی ڈگریاں چاہیے فرقوں کی, آپ کی تو فرقوں کی ڈگری ہیں. یہاں تو الحمدللہ تمام مکاتب فکر کا علم یکجا ہے. اور دوسری وہی بات جو صحیح بخاری میں 2311 نمبر حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس ہے. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ انسانی شکل میں آ کے سیدنا ابو ہریرہ کو تعلیم کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہے تو جھوٹا تھا لیکن اس نے بات سچی کی ہے, وہ شیطان تھا. تو شیطان بھی اگر کوئی بات کرے سچی تو یہ نہیں دیکھنا کہ وہ شیطان ہے, نہ اس کا انداز دیکھنا ہے, بلکہ علمی بات ایکسیپٹ کر لینی ہے. دو جمع دو چار ہی رہیں گے, چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے دو جمع دو چار ہی رہیں گے, چاہے میرے مخالفین کچھ نہ کچھ دلائل لیں دو جمع دو چار ہی رہیں گے. اگر کوئی سورج پلٹا دے, چاند کو دو ٹکڑے کر دے, زمین جو ہے اس کو آسمان پہ لے جائے, آسمان کو زمین پہ لے جائے, اور اس کے مقابلے پہ آپ سے کہ دو جمع دو پانچ ہوتے ہیں, آپ کہیں نہیں آپ نے سب کچھ کر کے دکھا دیا لیکن دو جمع دو چار ہی ہے. یونیورسل ٹروتھ, یونیورسل ٹروتھ ہی رہتا ہے. میں جو کچھ بھی ہوں, میں نے کتاب و سنت سے جو دلائل رکھے ہیں الحمدللہ وہ وہی رہیں گے. میری زندگی میں بھی, میرے مرنے کے بعد بھی, پرانے بزرگ تو مرتے تھے وہ پھر مر ہی جاتے تھے, چند ایک ہی کتابیں باقی ہیں, لیکن الحمدللہ اب کوئی مرتا نہیں ہے, ویڈیوز میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے. ڈاکٹر سرار صاحب کو آج بھی میں لگاتا ہوں لگتا ہے زندہ ہے. 2010 میں فوت ہوئے, 14 اپریل 2010, اور آج دیکھ لیں یہ اپریل کا ہی مہینہ جو ہے وہ ہے, اور آج کیا ہے 29 اپریل 2017. 7 سال ہو چکے, جو ہے 7 سال ہو چکے میں, لیکن لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے, ویڈیوز میں تو زندہ ہے. اس طرح الحمدللہ یہ ویڈیوز جو ہیں یہ لٹکتی تلوار رہیں گی علماء کرائم کے سر پہ, اور جو اہل حق ہیں وہ انشاءاللہ اس سے فیض ہمیشہ حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہاں پر میں یہ جذباتی اپروچ کے کی علمی اصلاح کے لیے امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا وہ قول المتوفہ 179 ہجری, وہ فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ روئے ارض پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں اگر ان کی چند باتیں مقبول ہوں گی تو کئی ایک مردود بھی ہوں گی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں مقبول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اختلاف نہیں کیا جا سکتا, آپ کے علاوہ ہر ایک سے کیا جا سکتا ہے. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی المتوفا 150 ہجری اور امام مالک المتوفا 179 ہجری, امام شافعی المتوفا 204 ہجری, امام احمد بن حنبل المتوفا 241 ہجری اور باقی ائمہ سے بھی یہ تواتر کے ساتھ اقوال ان کے نقل کیے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہماری کوئی بات بھی کتاب اللہ سنت اور اجماع امت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ مار دو اور کتاب اللہ اور سنت کو جو ہے وہ اختیار کرو. بلکہ یہ اختلاف جو ہے وہ ان ائمہ سے تو چھوٹی چیز ہے, ایون صحابہ کے ساتھ اختلاف رائے ہو سکتا ہے اجماع کے علاوہ. اجماع والا معاملہ الگ جس پہ اجماع ہو چکا ہے, جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے, میں نے وہ جو اپنا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جس میں 200 روایتیں جمع کی ہیں, ریسرچ پیپر نمبر 5B ہے اہل سنت باغ.com ہماری ویب سائٹ پہ پی ڈی ایف موجود ہے. اس میں میں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شہادت کی جو وجوہات تھی ان میں ایک روایت یہ بھی نقل کی ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں سے کہ سیدنا عثمان نے اپنے دور میں حج تمتع پہ پابندی لگا دی تھی, حالانکہ وہ سنت ہے اور قیامت تک کے لیے باقی ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ان کی مخالفت کی اور انہوں نے کہا میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا, ہاں وہ امیر المومنین آپ ہی کیوں نہ ہو. تو صحابہ کرام تو سنت کی بنیاد پہ امیر المومنین سے اختلاف, انہوں نے بھی آگے سے حضرت عثمان نے نہیں کہا کہ میں خلیفہ راشد ہوں میری اطاعت تم پہ واجب ہے, بھائی دلائل کے ساتھ دیکھا جائے گا. پھر جامع ترمذی میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج تمتع کے مسئلے میں حضرت عمر فاروق جو ان کے والد تھے ان کی مخالفت کی, اور شخص نے آ کے جب پوچھا تو انہوں نے کہا بتاؤ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے اور میرا باپ اس سے منع کرے تو میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, حالانکہ وہ بھی خلیفہ راشد تھے. تو یہ بات آپ سمجھیں کہ صحابہ کرام دلائل کی روشنی میں خلفاء راشدین سے بھی اختلاف کر لیتے تھے جن کے بارے میں وہ صراطاً حدیث علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ کی سنت لازم ہے. باقی کس بات کی مولی ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو بڑے سے بڑا امام ہو وہ کس بات کی مولی ہے؟ چنانچہ اب میں اینڈ پہ یہاں پہ یہ ساری تمہید میں نے بنائی تھی جو آج میں اب ایک نیا علمی ایٹم بم پھینکنے لگا ہوں. ماشاءاللہ یہ چیزیں آتی ہیں اس کے بعد پھر ایک کوہرام مچتا ہے اس کے بعد بھی آئے گا. اب میں الحمدللہ اس پوری تمہید کے بعد دو علمی اختلاف اپنے ریکارڈنگ میں لانے لگا ہوں مزید پرانے بزرگوں سے, اور یہ علمی اختلاف وہ ہیں کہ یہ ان دو بزرگوں کے یہ اقوال آج تمام مقاصد فکر کے لوگ بریلوی دیوبندی اہل حدیث جو تینوں اس زوم میں ہے کہ ہم اصلی سنی ہیں باقی سارے جو ہیں وہ ٹنی ہیں, یہ تینوں ایک دوسرے کے خلاف ان ائمہ کے یہ دو اقوال استعمال کر رہے ہیں, اور آج میں علمی دلائل کے ساتھ ان دونوں اقوال کا باطل ہونا انشاءاللہ ثابت کروں گا. اس کے بعد جس نے گالیاں نکالے ہیں وہ نکالیں ضرور, اپنا شوق پورا کریں, ہم تو علم کے میدان کے آدمی ہیں. یہ دو دلائل میں انشاءاللہ تعالیٰ سامنے رکھنے لگا ہوں, اور میں پھر گاندھی صاحب کا جملہ وہ ریپیٹ کروں گا, تمام اختلافات کے باوجود مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ وہ کہا کرتے ہیں کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. جب علمی میدان ہوگا پھر کسی کی داڑھی سفید ہے کالی ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا, کوئی پرانا ہے نیا یہ نہیں دیکھا جائے گا, پھر نشتر ہاتھ میں ہوگا پھر پینڈس پھٹنے والا ہے تو آپ نے چیرا لگانا ہی لگانا ہے. اور اس پہ جو میں نے جملہ بولا ہے وہ اس سے بھی بڑی چیز ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جذبات کے میدان میں علم کی رتی کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اب میں ان جذباتی لوگوں کا علاج الحمدللہ کرنے لگا ہوں. یہ دو اقوال آج کل بڑے پبلک میں عام ہیں اور لوگ پیش کر رہے ہیں اپنے اپنے دلائل کے لیے. نمبر ون, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی المتوفا 241 ہجری کا قول, اور نمبر ٹو امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی المتوفا 110 ہجری کا قول. ان کے ساتھ میں قول مبارک نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ مبارک قول نہیں ہے, یہ ساڑھے گاٹے فٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہم اعلان برات کرتے ہیں ان اقوال سے دلائل کے ساتھ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے یہ, پہلے میں ان کو ڈسکس کروں پھر ابن سیرین کا, اور یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ المتوفا 241 ہجری کی سیرت پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے حالات زندگی پہ، چاہے امام زہبی نے جو ہے وہ اسماء و رجال کی اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا، چاہے ابن حجر نے کیا، یہ تمام کے تمام لوگ معتزلہ کے مقابلے پر احمد بن حنبل کا یہ قول پیش کرتے ہیں، چونکہ معتزلہ کے ساتھ ان کا اختلاف تھا اور جو خلق قرآن والا فتنہ انہوں نے اٹھایا تھا، اعتزال عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو، یعنی ان کے لیے جو ہے وہ یہ ورڈ استعمال کیا گیا امام حسن بصری کی طرف سے المتوفا 110 ہجری، کہ یہ جو ہے وہ اعتزال کا شکار ہو گئے ہیں، مین جو مسلمانوں کی مین سٹریم ہے اس سے ہٹ گئے ہیں. تو ان کے مقابلے پہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے کہا تھا کہ ان کے یعنی معتزلہ اور ہمارے درمیان جو فرق ہے وہ ہمارے جنازے کریں گے. اندازہ کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی جدہ جنازہ وڈا ہوئے گا نا وہ آکتے ہوئے گا، یہ مطلب ہے. اور یہ آج ممتاز قادری کے جو فالوور ہیں وہ بھی اس کو شیئر کروا رہے ہیں، اور اس طریقے سے جس جس کا شوق چڑھتا ہے نا تو وہ اس کو پیش کرتا ہے. جی احمد بن حنبل نے فرما دیا کہ بھئی قرآن ہے، حدیث ہے، بھئی ایک انسان کا قول ہے جس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے. بھئی سلف چھوڑے، کیا حضرت عمر سلف نہیں ہے؟ کیا حضرت عثمان سلف نہیں ہے؟ تو حج تمتع پہ جب دونوں نے پابندی لگائی، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان سے مولا علی نے مخالفت کی اور سیدنا عمر سے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے مخالفت کی، جامع ترمذی میں آتا ہے، تو ان سے بڑا کون سلف ہے؟ لیکن یہ علم کی دنیا ہے میرے بھائیوں، یہاں تو علمی باتیں ہوں گی. تو یہ ممتاز قادری کے جو فالوور ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں کتنا بڑا جنازہ ہوا ہے، اس سے یہ پتا چلا کہ بریلوی حق پر ہے. ابھی فضل الرحمان صاحب نے اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، اتنا بڑا جلسہ، وہاں پہ امام کعبہ بھی آئے. اب جو دیوبندی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں کیونکہ امام کعبہ یہاں پہ آیا ہے، اور امام کعبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا خاص نمائندہ ہے، تو چونکہ امام کعبہ بھی فضل الرحمان صاحب کے پاس آ رہا ہے تو یہ فضل الرحمان صاحب بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص نمائندہ ہے. اہل وزام اوڑ ایک جذباتی اپروچ ہے. ہاں آپ کیا بریلوی مان لیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے جی، بات تو ٹھیک ہے، دیکھیں گے کوئی علمی بات کرو. دیکھیں نا اپنے اوپر یہ بات آتی ہے نا پھر یہ. تو یہ بالکل باطل ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا قول، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے. آج زندہ ہوتے تو ہم ان سے ریکویسٹ کرتے کہ آپ رجوع کریں، یہ آپ کا بالکل جذباتی بات ہے، یہ کوئی علمی بات نہیں ہے کہ جنازے جو ہیں وہ فرق کریں گے، جس کا جنازہ بڑا ہوگا وہ حق پہ ہوگا، جس کا جنازہ چھوٹا ہوگا وہ باطل پہ ہوگا. تو اب اس کا الزامی جواب پہلے لے لیں، بالکل سادہ سا، جو یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث یہ تینوں مجھے بھی سنا رہے ہوتے ہیں، یہ جنازے سے پتا چلے گا. مولانا ساد صاحب کے بارے میں کہتے تھے جنازے سے پتا چلے گا، اتنا بڑا جنازہ ان کا ہوا ہے کہ ان کے سارے مولویوں کا جمع کرے اتنا جنازہ نہیں ہوتا. تو اب مان لیے انہوں نے. مولانا مدودی رحمہ اللہ تعالی، جن سے تمام مقاصد فکر بیر رکھتے ہیں، قذافی اسٹیڈیم پورا بھرا ہوا تھا، محمد علی جناح کے بعد آج تک اتنا بڑا جنازہ کسی کا نہیں ہوا جو مولانا مدودی کا ہوا تھا. تو کیا مدودی صاحب کو انہوں نے بزرگ مان لیا بریلوی، دیوبندی، اہل حدیثیہ نے؟ تو پھر ہمیں کیوں کہتے ہیں کہ جی ممتاز قادری کا بہت بڑا جنازہ ہوا فلاں کا؟ جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا دسمبر 2016 میں، آج 22 جو ہے 29 اپریل 2017 ہے، 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے، کتنا بڑا جنازہ ہوا. تو کیا سب بریلویوں نے کہہ دیا ہاں جی احمد بن حنبل نے فرمایا تھا کہ ہمارا جو ہے ہمارے اور تمہارے درمیان جنازے فیصلہ کریں گے؟ تو فیصلہ ہو گیا کہ آج تبلیغی جماعت والے حق پہ ہیں، ایڈے زیادہ نے مان لیں گے. ٹھیک ہے، شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی، ان کا جنازہ میں نے خود پڑھا ہوا ہے. چلو باقی تو آپ کہیں گے ان کی تعداد زیادہ ہے، یہ تو اہل حدیث تھے، اہل حدیث تو ہے ہی تھوڑے ہیں. اتنا بڑا ان کا جنازہ ہوا، ہزاروں لوگ تھے. تو کیا بریلوی اور دیوبندی شیخ زبیر لیزئی صاحب کو بزرگ مان لیں گے؟ وہ تو ان کی وفات کے بعد بھی ان کو گالیاں نکال رہے ہیں. تو جب یہ خود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کسی دوسرے کا، تو ہمیں کو کہتے ہیں کہ ممتاز قادری کا بہت بڑا جنازہ ہوا، تو فلاں کا بہت بڑا جنازہ ہوا، لہٰذا یہ جو ہے وہ جنازوں نے فرق کر دیا کون حق پہ ہے. تو میں اچھا اب اس پہ آپ کو پتا کیا جواب دیں گے، انہوں نے جو جواب دینا میں پہلے اس کا بھی جواب دے دوں. وہ کہیں گے جی یہ جو باطل اہل باطل ہیں ان کے لیے دلیل نہیں ہے. جنید جمشید تو باطل تھا، مدودی تو باطل تھا، شیخ زبیر لیزئی تو باطل انسان تھا، یہ اہل حق کی بات ہو رہی ہے، جو حق والے ہیں نا ان کے جنازے فیصلہ کرتے ہیں. اگر باطل کسی کا جنازہ زیادہ ہے وہ ہم نہیں مانتے. چلو جی فار دا سیک آف آرگومنٹ ایگریڈ. اور اگلا ٹیکا ایک اور اینٹی وینم لو، پھکی الزامی جواب. کیا سیدنا عثمان جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اہل حق تھے یا اہل باطل تھے؟ بمشکل درجن بندوں نے، ایک یا دو درجن بندوں نے ان کا جنازہ پڑھا ہے، رات کے اندھیرے میں ان کو دفنایا گیا ہے بقیہ غرقد میں، کیونکہ باغیوں نے ان کے گھر کو گھیرا ہوا تھا، ان کی لاش کی بے حرمتی کرنے کا خطرہ تھا. چند لوگوں نے، جبکہ تقریباً 40,000 صحابہ زندہ تھے، 40 بندوں نے بھی جنازہ نہیں پڑھا حضرت عثمان غنی کا. تو کیا وہ پھر باطل تھے؟ اب آپ کی ڈاکٹرائن تو ہم نے توڑ دی ہے، اہل حق بھی تھے پھر بھی جنازہ کاٹویا. اللہ نے کوئی موڑ نہیں ظاہر کیتا بھی عثمان کا جنازہ ہے، تو جڑے سارے باغی نے وہ پتھر کے بن جائیں اور سارے صحابہ جنازہ پڑھ لیں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں جامعہ ترمذی میں مسند احمد میں حدیث ہے کہ اس نیلی چھتری کے نیچے اس سے زیادہ شخص سچا کوئی نہیں ہے، ابو ذر غفاری جو حق کے لیے حضرت معاویہ سے بھی لڑتے تھے حضرت عثمان کے دور میں جب وہ گورنر تھے، حتیٰ کہ انہوں نے ان کو نکال کے مدینہ شریف واپس بھیج دیا. کس پرسی کی حالت میں جنگلوں کے اندر ان کی موت ہوئی ہے، صرف بیوی ان کے ساتھ تھی، اور دو اصحاب وہاں سے گزرے، ان دونوں نے ان کا جنازہ پڑھ کے ان کو دفنایا. لیکن ابو ذر غفاری کا کیا ٹائٹل چھن گیا کہ اس نیلی چھتری کے نیچے اس سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں ہے؟ اور ایک اور حدیث ہے مسند احمد میں کہ میری امت میں عیسیٰ کی مثل اگر کوئی شخص ہے تو ابو ذر غفاری ہے. حضرت عیسیٰ کا زہد مشہور تھا، اتنا زہد تھا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ برتن میں پانی نہیں پیتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بھی دنیا کا مال ہے، اپنے ہاتھوں سے پانی پیا کرتے تھے، اس طرح کے زاہد تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں میری امت میں اگر عیسیٰ کی مثل ہے نا زہد میں، ابو ذر غفاری ہے. اس کا جنازہ تو صرف دو بندوں نے پڑھا. مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کا جنازہ کتنے لوگوں نے پڑھا؟ سامنے تو ہزاروں کا لشکر تھا، اور ان کی لاش کی کتنی بے حرمتی کی گئی، گھوڑے دوڑائے گئے، کس طرح سر جو ہے وہ پوری مملکت میں پھیرایا گیا. تو کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اہل حق نہیں تھے؟ تو یہ بالکل ان کی باطل دلیل ہے، یہ بالکل چھڑو لان. جنہوں میں کہتے ہیں چھڑو لان ہے، وہ علمی گال کرو، جذباتی گلا نہ کریا کرو، چھڑو لینا چھوڑا کریں. تو یہ الحمدللہ میں نے اس حوالے سے ان کا رد کر دیا. اور آج کل تو بالکل نئی نئی باتیں ہوئی ہیں، اب تو لوگ خواب بیان کرتے ہیں جو ہمارے ایک بزرگ کو خواب ہے، اور سارے مقاصد فکر کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے خواب بیان کرتے ہیں، اور جب دوسرے مقبے فکر کا بتایا جائے کہتے ہیں نہیں یہ جھوٹے ہیں، ادھر تو خواب آ ہی نہیں سکتی. بریلویوں کے نا کہ جی اشرف تھاری صاحب نے خواب دیکھا تھا کہ دیوبند مدرسے کی بنیاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے، کہنا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور دیوبندیوں کہیں گے تعلق قادری صاحب نے خواب دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، جس کی ویڈیو بھی آ چکی ہے، کہتے ہیں جھوٹ ہے. حالانکہ دو ہی جھوٹے نے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں. آپ کی تو گارنٹی اپنی شکل مبارک کے بارے میں، اس میں میرا مسئلہ نمبر 6 بھی ریکارڈڈ ہے، علیحدہ سے کلپ بھی ہے، وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچا ہے. خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، اس میں میں نے کھول کے مسئلہ بیان کیا. آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اس طرح پھر یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں جی وہ جی لاشیں ہمارے بزرگوں کی سلامت نکل رہی ہیں، اے بھی گال ہونی ہے جی. اور کہتے ہیں جی وہ راتوں رات لاش شفٹ کی. بھائی اللہ کے بندو، جو شفٹ کرنے لگ رہے ہو بلاؤ نا یار بی بی سی نو، جیو نو بلاؤ، اے آر وائی نو بلاؤ، سما ٹی وی نو، دن والے نو بلاؤ، دنیا ٹی وی والوں نو بلاؤ، سی این این والوں کو بلاؤ. اور جی لاش نہیں ہمارے بزرگوں خراب ہے. اچھا چلے پرانے بزرگوں کو چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں ابھی جو بزرگ ہیں نا جن کے بارے میں آپ کے دعوے ہیں کہ یہ سارے بزرگ ہیں، آپ کے بڑے بڑے علماء، اور وہ غوث وقت ہیں، اور وہ مفتی اعظم پاکستان ہے، اور مفتی اعظم انڈیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ مرے نا صرف 10 دن کے لیے، نا صرف 10 دن کے لیے، یہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ 100 سال پرانی لاشیں سلامت ہیں، صرف 10 دن کے لیے یہ اپنے ان علماء اور بزرگوں کی لاش جو ہے نا وہ چوراہے میں دھوپ کے اندر رکھ دیں 10 دن کے لیے، تو پھر انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا. قبر میں تو کسی نے گسا کوئی نہیں نہ ہوا، اور تم جالی گلا کر دو راتوں رات قبر میں شفٹ کر کے دو جی بالکل صحیح نکلے سر، یہ چھڑ دو نکلے تو چھوڑ دو، بچ ماڑیا نہیں انہوں نے قبر دے ان کو. آپ یہ جو جب یہ فوت ہو جائے نا ان کی لاش 10 دن کے لیے نا اوپن مجمع میں رکھ دیں چوراہے کے اندر، اور 10 دن کے بعد میڈیا کو بلائیں کہ جی دیکھیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا تھا، 10 دن ہو گئے، تک سون کے تک کو بہت ہی آمدی ہے. میں کہنا جناب 10 میل تو بو آئے گی انسان کی، تو ظاہر ہے انسان ڈیکمپوزیشن شروع ہو جاتی ہے. تو قبروں کو تو چھوڑ دیں، ان کو زندہ بزرگوں کے بارے میں جن کا کلیم ہے نا، ان کی لاشوں کو اب اگر واقعی یہ سمجھتے ہیں نا لاشوں کا سلامت رہنا جو ہے یہ ان کی بزرگی کی دلیل ہے اور ان لوگوں کے حق میں ہونے کی دلیل ہے، تو مرے ہو کو تو ہم نے معاف کیا. یہ زندہ اب جب مرے نا ان کے اوپر اب چیک لگا لیں 10 دن سے انہوں نے لاشیں کہیں باہر رکھو. اور پتہ کہیں گے یار علی کتنا خطرناک کھیل کھیل رہا ہے ہمارے بزرگوں کے ساتھ. تھوڑے سے اللہ نے بنا چھاڑ دیتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کوئی علم کی ضرب لگاتا ہے پھر اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. خطرناک کھیل کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ کے دعوے ہیں نا یار. خطرناک کھیل تو کوئی نہیں ہے, یہ تو آپ کے دعوے ہیں. مرے ہوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ مرنے سے پہلے ان کو 10 دن کے لیے نا ان کی لاش سامنے رکھ دو. پھر عیدی والوں کی منتیں نہیں ماننا کہ جناب یہ فریزر میں رکھ لیں اور سرد خانوں میں رکھوائی ہوتی ہیں لاشیں. اگر آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے تو اوپن رکھے مجمع میں لاش, پتا لگ جائے گا, ساروں کی بزرگی کھلے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. پھر اڑا ہے تمہارا کوئی نہیں ہے بزرگ ہونا, یہ بھی ذہن رکھی ہو. تو یہ سب کی سب چیزیں, ان چیزوں کو اس طرح پروپیگیٹ کرنا یہ صرف انبیاء کی خصوصیت ہے یا اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے وہ فرما سکتا ہے. لیکن اس کی بنیاد کے اوپر کسی کے عقیدے جسٹیفائی نہیں ہو جاتے. ہمیں کیا پتا کہ مرنے والے کا مرتے دم تک وہی عقیدہ تھا بھی یا نہیں تھا, یا اس نے توبہ کر لی تھی. یعنی خدا نہ خواستہ اگر میری آج سے 10 سال پہلے کی وہ ویڈیوز ہوں, شکر ہے میری جب سے ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ میرے لیے مصیبت بنے. تو ورنہ اس وہ زمانے بریلویت کی جب میری کوئی ویڈیوز ہوں تو لوگ تو کہیں گے یار دیکھو پہلے کیا کہنا سی, اتکو جی لاش سلامت نکلی ہے. تو اس طریقے سے لوگ دعوے کر دیں گے, تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور دوسرا قول امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی المتوفا 110 ہجری, اور اسی کی وجہ سے یہ سلفی بھائی مجھ سے ناراض ہیں اور کہتے ہیں جی ابن سیرین کا گستاخ ہے, وہ تو تابعی تھے. یار آپ لوگ تو حضرت عمر کے گستاخ ہیں. اجے تمتو کے مسئلے میں ابن عمر کی مثالیں بیان کرتے ہیں ممبر سے کہ جی انہوں نے اجے تمتو میں بندی لگائی معلوم کر دی, تو ہم ابن سیرین کے بھی گستاخ نہیں ہو سکتے. یہ تو علمی بات ہو رہی ہے. ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں صحیح سند کے ساتھ سنن دارمی کے مقدمے میں یہ واقعہ موجود ہے, اور میں یہ اب سنن دارمی آج اسپیشلی لے کے آیا ہوں, اور ترجمہ بھی ہے بریلیوں کا تاکہ کسی کو کوئی شک ہی نہ رہے کہ یہ گستاخانہ ترجمہ ہے. اے پائی سو کالڈ عاشقین دا ترجمہ ہے, یہ سنن دارمی چھاپی ہے شبیر برادرز لاہور, جو پاکستان میں سب سے بڑا ادارہ ہے. ہشت بیسوی نے چھاپی ہوئی ہے, اے ہوئی نہیں بریلوی مکتہ فکر کا, اور بریلیوں نے ترجمہ کیا ہے. یہ سنن دارمی جو ہے وہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں امام ابو محمد عبداللہ بن عبد الرحمن الدارمی المتوفہ 255 ہجری. ان کی وفات میں امام بخاری بہت روئے تھے. امام مسلم نے 71 احادیث صحیح مسلم میں ان سے لی ہیں امام دارمی رحمہ اللہ تعالی. یہ سنن دارمی کی پہلی جلد ہے, یہ بریلویوں نے ترجمے کے ساتھ چھاپ دی ہے. اس جلد کے مطابق 412 نمبر روایت ہے, اور اگر آپ یہ المقدمہ کے اندر مقدمے میں لکھا ہے, اور مقدمے میں جو ایک باب ہے بد مذہب بدعتی اور مذہبی بحث کرنے والے لوگوں سے اجتناب کرنا, یہ مقدمے میں آپ کو باب مل جائے گا, اس میں یہ روایت موجود ہے. اور یہ روایت ذرا کیمرے میں لے آئیں تاکہ پھر میں بعد میں اس کو ورڈ بائی ورڈ پڑھوں. یہ جو میں نے انڈر لائن کیے ہوئے ہیں الفاظ تھوڑی دیر کے لیے کیمرے میں شو کریں تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ یہ امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں یہ صحیح سند کے ساتھ ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے, اور جس معاملے میں ان سے بالکل شدید علمی اختلاف رکھتا ہوں کہ یہ اپروچ کتاب و سنت کی اپروچ نہیں ہے. سنیں, اسماء بن عبید بیان کرتے ہیں کہ دو بد مذہب شخص آئے صدقے. یہ بد مذہب کون ہوتا ہے؟ بریلوی کہیں گے کہ دیوبندی اہل حدیث شیعہ, یہ بد مذہب ہے. آپ دیوبندیوں سے پوچھیں گے وہ کہیں گے ہمارے علاوہ سارے بد مذہب ہیں. آپ اہل حدیث سے پوچھیں گے یہ کہیں گے سارے بد مذہب, شیعہ کہیں گے یہ سارے بد مذہب. یہ بد مذہب سے مراد ہے یعنی دوسرے معنوں میں سمجھو اپنے تو علاوہ سارے بد مذہب. دو مد مذہب شخص ابن سیرین رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے ابو بکر, یہ ان کی کنیت تھی ابن سیرین کی, ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں. یہاں پہ ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں جی اسی تو حدیث بیان کر دیں لوگ سنتے ہی نہیں. تو کوئی مسئلہ نہیں جناب, تھوڑے بزرگوں نے بھی نہیں سنی ہوئی. ابن سیرین نے جواب دیا نہیں. وہ دونوں بولے پھر ہم آپ کے سامنے اللہ کی کتاب کی کوئی آیت تلاوت کر دیتے ہیں. ابن سیرین نے فرمایا نہیں, تم دونوں اٹھ کر چلے جاؤ ورنہ میں اٹھ کے چلا جاؤں گا. لو وہ کہنا نہ میں کوئی حدیث سننی جے نہ کوئی آیت سننی جے, اگر بعد میں آتے میں اٹھ کے ٹوٹ جانا, منو کتاب و سنت نہ سناؤ. یہ میرے بھائیو یہ ابن سیرین ہے, کوئی بریلوی دیوبندی عالم دین نہیں ہے, اور وہ جو دو آئے تھے وہ دو بد مذہب تھے, اہل حدیث مکتب فکر کے نہیں تھے. یہاں تو اہل حدیث ہمارے بھائی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں جی ہم کتاب و سنت پیش کرتے ہیں لوگ سنتے ہی نہیں ہیں. اور یہ واقعہ الیاس قادری صاحب نے مدنی چینل پہ سنایا, اور انہوں نے کہا دیکھا ہمارے بزرگ جو ہے نا بد مذہبوں سے آیت اور حدیثیں بھی نہیں سنتے تھے، آپ لوگ بھی کسی بد مذہب کی بات نہ سنا کریں۔ ہیلو سامو، اور اے ہر بندہ اپنے حق ہی چلے گا، ٹھیک ہے؟ اہل حدیث کہیں گے جی ہم بھی نہیں سنیں گے، اور یہ وہ بات بھی نہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، وہ الگ چیز ہے کہ جب جاہلوں سے واسطہ پڑے تو ان سے بحث نہ کرو، یہاں بحث کا معاملہ نہیں ہے۔ آیت اور حدیث بھی نہیں سنی، اور یہ وہ بحث کرنے بھی نہیں ہے، آیت اور حدیث سنانے کے لیے آئے ہیں، اور آگے جو جواب دیا ہے ابن سیرین نے وہ بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ سنیں، انہوں نے کہا تم دونوں اٹھ کر چلے جاؤ ورنہ میں اٹھ کر چلا جاؤں گا۔ راوی کہتے ہیں وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے تو حاضرین میں سے کسی شخص نے کہا کہ اے ابو بکر، محمد ابن سیرین، اگر وہ آپ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت پڑھ دیتا تو اس میں کیا حج تھا؟ بات تو صحیح کی، یعنی انہوں نے بھی سمجھ آئی کہ کام غلط کیتا ساڈے استاد نے۔ تو ابن سیرین نے جواب دیا، مجھے یہ اندیشہ تھا کہ یہ لوگ میرے سامنے کوئی آیت پڑھیں گے اور اس کی اپنی طرف سے کوئی تفسیر بیان کر دیں گے اور وہ میرے دل میں پختہ ہی نہ ہو جائے، یعنی میں قرآن و سنت سن کے میں کہیں گمراہ ہی نہ ہو جاؤں۔ وہ کہتے ہیں قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا، گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ وہی چیز ابن سیرین نے بھی کہا کہ یہ کوئی آیت حدیث ایسی بتا دے جو میرے مسلک ہی نہ ہوتی، ہو سکتا ہے میں گمراہ ہی ہو جاتا۔ یہ ایک جاہل تو بات کر سکتا ہے، اگر ابن سیرین بھی یہ کہیں کہ کتاب و سنت پڑھ کے میرا بھی عقیدہ خراب ہو جائے، ان مسئلہ کے لیے کچھ آگے پوچھئے۔ یہ کہنا نا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہارے پاس علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو۔ محمد ابن سیرین جو امام حنیفہ کے استاد ہیں اور تابعی ہیں، بخاری مسلم کی حدیثوں کے راوی ہیں، اگر وہ بھی یہ کہیں کہ اس کی آیت اور حدیث سن کے میں بھی گمراہ ہو سکتا ہوں، تو پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں نے چار تکبیر پڑھ لو، اور کس کی آپ بات کریں گے؟ اور وہ بحث والا معاملہ بھی نہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، انہوں نے سلامہ نہیں کہا، نہ بحث والا مسئلہ ہے، انہوں نے کہا میں نے آیت اور حدیث سننی نہیں ہے، اور ساتھ انہوں نے وجہ بھی بتا دی ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں جی قرآن میں حکم آیا ہے کہ جب جاہلوں سے واسطہ پڑے تو بحث نہ کرو، انہوں نے یہ جواب نہیں دیا۔ ابن سیرین کی جھوٹی وکالت کرتے ہیں یہ لوگ، انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں سن رہا کہ اس کی بات کہیں میرے دل پہ نہ اثر کر جائے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ جاہل ہے اور میں اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا، ان کا میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں۔ میرے بھائیو، اگر کوئی قادیانی ختم نبوت کے اوپر قرآن اور آیت کی آیات اور احادیث نہ سنے دلائل کے طور پہ اور یہ کہنا شروع کر دے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی بات ہی میرے دل میں گھر کر جائے، تو کیا قادیانی کو ہدایت کبھی مل سکتی ہے؟ تو وہ پھر اسی گمراہی میں مر جائے گا۔ اس طریقے سے جب کوئی یہ کہے گا کہ میں نے کسی کی بات سننی ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہی غلطی پر ہو، تو یہ بالکل غلط اپروچ ہے، جذباتی اپروچ ہے، اور اس معاملے میں ڈر جانا چاہیے۔ اور یہ سب ایک دوسرے کے حق میں اس طرح کی باتیں پیش کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی بد مذہبوں سے بچے، دیکھیں ہمارے سلف جو ہیں بد مذہبوں کی بات نہیں سنتے تھے، تو پھر بےچارے اہل حدیث کی بات کس نے سن لی ہے؟ یہ اہل حدیث ہی زیادہ اس حوالے سے مخالفت کر رہے ہیں جی ہمارے سلف کے۔ اسی طریقے سے بریلوی، دیوبندی، شیعہ، وہ بھی اگر کوئی صحیح بات کرتے ہیں، میں تو سب کی صحیح باتیں لیتا ہوں، جو غلط بات ہے اس سے اختلاف رائے رکھتا ہوں، اور اسی وجہ سے یہ ہمارے علماء جو ہیں وہ ناراض ہوتے ہیں اور گالم گلوچ تک کرتے ہیں۔ اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ ایک اردو میں محاورہ بولا جاتا ہے کہ جو بیوقوف دوست ہے نا اس سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، بیوقوف دوست ہے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، اور میرے کیس میں یہ محاورہ اگلا ورژن ہے کہ میرے بیوقوف دوست میرے جو بیوقوف دشمن ہے وہ میرے عقل مند دشمنوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ جتنی بیوقوفیاں کرتے ہیں لوگوں تک حق بات پہنچتی ہے، لوگ قبول کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور میں نے اپنے والد سے 8 اناؤنسمنٹس ریکارڈ کروا دی ہوئی ہیں بہت عرصہ پہلے، آپ لکھ دیں 8 اناؤنسمنٹس تو آپ انجینئر محمد علی مرزا یوٹیوب پہ کھل جائیں گی، کہ میں صرف اپنی ویڈیوز کو آن کرتا ہوں، چونکہ اب میرا کوئی اسٹیٹس عام لوگوں والا نہیں ہے۔ میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ میں اپنی مشہوری نہیں کر رہا ہوں، ظاہر ہے کہ میرے اوپر اب ایک پوری پوری ڈاکٹرائنز کھڑی ہوں گی، بعد میں پی ایچ ڈیز ہوں گی، اور لوگ جو ہے بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ مجھے بھی کوئی بت بنا لیا جائے، مجھ سے بھی علمی اختلاف رکھیں، لیکن میں صرف اپنی ویڈیوز کو آن کرتا ہوں۔ میری طرف سے کوئی میرا چاہنے والا کسی کو گالی گلوچ کر دے، کوئی کامنٹس کر دے، میرے فیس بک جو بھائیوں نے بنایا ہوا ہے میرے نام کے اوپر اس پہ کوئی پوسٹ آ جائے، کوئی واٹس ایپ پہ میسج، میں کسی کو آن نہیں کرتا سوائے اپنی ویڈیو کے جو میں نے خود ریکارڈ کروائی ہے، میں کسی چیز کو آن نہیں کرتا۔ میں دوبارہ یہ ببانگے دول بات کر رہا ہوں تاکہ میرے گاٹے کوئی بندہ گل نہ فٹ کر دے بعد اس کے، جی جناب تہاڈے تو شیئر ہوئی سی، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں بالکل کلیئر کر دوں۔ اور ویڈیوز بھی پوری ویڈیوز ٹکڑے کاٹ کاٹ کے اپنا لکما ان کے منہ میں ڈالنا نہیں، پوری بات شروع ہوتی ہے ختم ہوتی ہے پورے کانٹیکسٹ میں جو بات ہوگی میں اس کو آن کروں گا الحمدللہ۔ اور میں ان تمام اختلافات کے باوجود بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور تمام اہل سنت کے آف شوٹ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اثنا عشری ہوں اہل تشیع کے یا زیدیوں، میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان کے علماء اپنے علاوہ سب کو کافر سمجھتے ہیں. جب آپ کسی کو گستاخ رسول اور مشرک کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ کافر کہہ رہے ہیں نا. ان کے علماء اختلاف کر کے دین سے ہی نکال دیتے ہیں اگلے کو. میں الحمدللہ اختلاف کرنے کے باوجود دین میں ہی رکھتا ہوں سوائے قادیانیوں کے، جس پہ اجماع امت ہوا ہے. ان کے علاوہ میں تمام مکاتب فکر کو الحمدللہ مسلمان سمجھتا ہوں. اور یہ جو میرے بارے میں پروپوگنڈا کر رہے ہیں، سنیوں کی طرف سے پروپوگنڈا یہ ہو رہا ہے کہ اس سے ایران سے کوئی ریال آتے ہیں. ویسے تو اور پتہ ہے ایران کی بھی جو کرنسی وہ بھی ریال ہے اور سعودیہ کی بھی ریال ہے. اور جو اہل تشیع ہیں وہ کہتے ہیں جی اس کو سعودیہ سے جو ہے وہ ریال آ رہے ہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں سعودیہ کی امداد کے اوپر بھی اور ایران کی امداد کے اوپر بھی. الحمدللہ بھائی اپنی محنت مزدوری کر کے کماتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کوالیفائڈ انجینئر ہوں. آج بھی آج کی ڈیٹ 29 اپریل 2017، اس وقت بھی الحمدللہ میری کوئی ٹیک ہوم سیلری جو ہے تقریباً 1.5 لاکھ پاکستانی کے قریب ہے، $1,500 آپ سمجھ لیں امریکن. الحمدللہ. اور سرکاری ایک محکمے میں میں جاب کرتا ہوں، 19 گریڈ کا آفیسر ہوں. میں کسی سے کوئی چندہ لے کے یہ دین کا کام نہیں کر رہا ہوں کہ میں جناب یہ ویڈیوز ریکارڈ کرنے کے پیسے لیتا ہوں اور میری روٹی روزی دین سے. حالانکہ میرے گھر تک ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے کہا لائف ٹائم خرچہ آپ کا اٹھاتے ہیں، آپ نوکری چھوڑ دیں. میں نے کہا یہ کام میں نے نہیں کرنا، پھر میرے اور مولویوں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو اس لیے میں پھر آج پھر وہ اناؤنسمنٹ اپنی ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میرے بھائیو الحمدللہ میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، اور میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں. کسی پہ فتوا نہیں لگا رہا، اور نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سورس آف انکم دین کو نہیں بنایا جا سکتا. بنا سکتے ہیں لیکن سبسسٹنس لیول کے اوپر. یہ بڑی بڑی عمارتیں اور یہ ٹشکرے قسم کے باڈی گارڈ بھرتی کرنا اور بڑی بڑی گاڑیاں، اس کی نہیں، سبسسٹنس لیول، جس طرح ڈاکٹر سراج صاحب نے کیا. میں اپنی ذات کی خاطر دین سے 1 روپیہ کمانے کو بھی حرام سمجھتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ میں نے فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے کر اور 4 تکبیریں پڑھ کر ہمیشہ کے لیے دفنا دیا ہے، کیونکہ جس کی روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے وہ کبھی بھی آپ کو حق بات نہیں کرے گا. الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ، کبھی حق بات اس کو فوراً فکر پڑ جائے گی کہ ظاہر ہے مسجدوں فرقوں کی ہیں. اگر وہ اس فرقے کے خلاف بات کرے گا مسجد کمیٹی اس کو فارغ کر دے گی، اس کے بال بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا؟ اپنی عقل کھولیں آپ خود، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دن سے پہلے پہلے کہ ہماری روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقی غرقت میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور میرے بھائیوں جتنے بھی یہاں 80 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اکثر لوگ میرے ماضی سے واقف ہیں کہ میں اپنی پیدائش 4 اکتوبر 1977 سے لے کر 2008 تک آلموسٹ 30-31 سال تک بریلوی رہا. اس کے بعد کچھ عرصہ دیوبند، پھر اہل حدیث، پھر اہل تشیع کے ساتھ بھی ایز اے اسٹڈی گزرا. آج بھی میں سب کو مسلمان سمجھتا ہوں سوائے قادیانیوں کے، لیکن علمی اختلاف جو ہے وہ کرتا ہوں. اور جہاں پر بریلوی ٹھیک ہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں حیات النبی کا میرا لیکچر سن لیں، جس مسئلے میں دیوبندی ٹھیک ہے میں بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں حیات النبی کا میرا لیکچر سن لیں صلی اللہ علیہ وسلم، جس مسئلے میں اہل حدیث ٹھیک ہے میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، اکثر لیکچر اہل حدیث کو سپورٹو ہے. اور لیکن الحمدللہ سب سے زیادہ مخالفت بھی اسی طبقے کی طرف سے ہو رہی ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے لیے بشارت بن کے آئے تھے نا، اور وہ ان کی کتابوں میں پریڈکشنز موجود تھیں، لیکن سب سے زیادہ مخالفت یہودیوں نے کی کیونکہ ان کی جو مسندیں تھیں مسٹیک پہ لگ گئی تھی. ہماری بھی دعوت حق کی وجہ سے جن لوگوں کی مسندیں جو ہے نا وہ اسٹیک پہ لگی ہیں ان کو سب سے زیادہ اختلاف ہے. لیکن الحمدللہ یہ بات بھی میں بانگے دول کہتا ہوں کہ اہل حدیث جو عوام ہے، چونکہ وہ اہل حدیث فرقے کی عوام ہی نہیں تھی، کوئی بریلوی سے گیا ہوا تھا، کوئی دیوبندی سے، کوئی اہل تشیع سے، وہ الحمدللہ سب کی سب میری پشت پہ کھڑی ہے الحمدللہ. اور بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل تشیع میں بھی کئی لوگ ہیں عوام الناس میں جو حق بات الحمدللہ قبول کرتے ہیں. اور میں سب سے محبت کرتا ہوں، علمی اختلاف رکھتا ہوں جہاں پہ اختلاف ہے. اس طریقے سے اہل تشیع کا جو مقدمہ بالکل صحیح ہے جتنا میں اتنا مانتا ہوں، میرا مسئلہ نمبر 96 آپ دیکھ لیں، عظمت صحابہ، رد المنافقین اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ، اور جہاں پہ مجھے اختلاف ہے ڈنکے کی چوٹ میں میں کرتا ہوں. بھئی ہمیں کوئی سعودیہ سے یا ایران سے ریال لینے اور ان ملکوں کا ایجنڈا ملک پاکستان میں لانچ کرنا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ گھر گھر میں قتل و غارت کروانا ہے؟ بھئی ہم تو علمی اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں، جذباتی اپروچ کے ساتھ نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دیں. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.